سبق نمبر 102 آیت نمبر 1 سے 15 سورۃ توبہ لیسن نمبر 102 آیت نمبر 1-15 سورۃ توبہ سورۃ توبہ ترتیب کے اعتبار سے 9 نمبر کی سورۃ ہے 16 رکوع ہیں 129 آیات ہیں سات بڑی سورتوں میں سے ایک سورۃ ہے اور سورتوں کے اس گروہ میں سے ہیں جن کو سبع طوال سبع کہتے ہیں سات کو یعنی ان سات بڑی صورتوں میں سے ہیں جو طویل ہیں سبع طوال اور مدینہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی اس کا مضمون ہی یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری سال تھے ان کا تذکرہ ہے اس صورت کی جہاں اور خوبیاں ہیں اس میں ایک یہ ہے جو دوسری چیز صورتوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے کہ اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی سب سے مضبوط وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھوائی اور اس سے اس بات کی بھی دلیل مل جاتی ہے کہ ہم قرآن پاک کے میں کسی لفظ کا اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے بعض تو کہتے ہیں کہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ ایک ہی سورت ہے لیکن پھر بھی ان کو دو سورتیں کہا جاتا ہے ان دو سورتوں کو قرین کہتے ہیں ساتھی کو جیسے آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں قرین قرآن پاک میں تو قرینتین دو ساتھی بھی کہا جاتا ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی آتی ہے کہ اس کے ان دونوں کا مضمون ایک ہے ایک تیسری وجہ اس کی یہ دی جاتی ہے کہ اس صورت میں چونکہ معاہدوں کی منسوخی کا حکم ہے یعنی کفار کے ساتھ ذرا شدت کا معاملہ ہے تو اس لیے پھر بسم اللہ میں تو امان ہوتی ہے تو امان چونکہ ٹوٹ رہی تھی اس لیے بھی وہاں نہیں ہے پھر یہ کہ سورت کے کئی نام ہیں جس میں سے معروف نام سورۃ توبہ سورۃ برات پہلا ہی لفظ ہے براءۃن جس کو ہمارے ہاں شب برات بھی کہتے ہیں نا کہنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا اکثر کہ یہ برات ہے کہ برات ہے تو برات بیزاری کو کہتے ہیں اسی طرح اس سورت کو الفادحہ رسوا کرنے والی اور الکاشفہ حالات کھولنے والی کیونکہ اس سورت میں منافقوں کو رسوا کیا گیا اور ان کے حالات کھولے گئے کہا جاتا ہے اور سورۃ توبہ ہی نام معروف کیوں ہے کیونکہ اس میں توبہ کا ذکر کثرت سے 17 بار اس سورت میں لفظ توبہ آتا ہے توبہ کا ذکر ہے 13 بار سورۃ بقرہ میں توبہ کا لفظ گزرا ہے اور 12 بار سورۃ نساء میں توبہ کا لفظ آتا ہے پھر بھی ہم توبہ کرتے ہیں کہ نہیں لیکن اس سورت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں 3 مخلص صحابہ کی توبہ کا تذکرہ کہ جن کی توبہ بھی ایک خوبصورت انداز سے تھی اور ان کے ساتھ معاملہ بھی دوسروں سے الگ ہوا اور دوسری ایک اور بات اس سورت کے بارے میں یہ ہے کہ سورت توبہ جو ہے اس کا بیشتر حصہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا اس کے بنیادی مضامین میں سے سورت غزوہ تبوک ہے جو انشاءاللہ جہاں آئے گا اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی لیکن سورت کا جو ابتدائی حصہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوا فتح مکہ کے بعد اگلے سال وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ جتنی ضروری ہوگی یہاں آپ کو بتاؤں گی اور جو چیزیں نہیں بتاؤں گی انشاءاللہ اس کے لیے آپ لوگ سیرت کا سیٹ سن سکتے ہیں کیونکہ اس میں یہ چیزیں تفصیل سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر بہت دو ٹوک انداز ہے یہ وہ صورت ہے کہ جس نے منافقین کو کھول کے رکھ دیا تھا اس لیے آج کے دور کے منافق بھی اس صورت کو پسند نہیں کرتے یہ ان صورتوں میں سے ہیں جس کو قرآن پاک میں سے نکالے جانے کے مطالبے ہیں اور یہ وہ صورت ہے جس کو آج کے دور میں مسلمانوں سے زائد شاید کفار پڑھتے ہیں اور جتنے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شوشے اٹھتے ہیں پروپیگنڈے اٹھتے ہیں ان میں سے اکثریت اسی سورت کی آیتوں کی بنیاد پہ اٹھتے ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ یہ سورت سمجھنی سمجھانی اتنی اہم ہے کہ شاید اس کوئی اور سورت ہو کیونکہ اس وقت جو اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں جواب نہیں ہوتا ہمارے پاس کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ینگسٹرز کے ساتھ شیئر کرنے والی سورت ہے اللہ کرے کہ پورا قرآن ہی سمجھنے کا شوق آ جائے تو اس کو پھر سیکھنے لگیں گے اور ڈیٹیلز بھی ہیں لیکن ہم سورت کے ساتھ ساتھ چلیں گے چلیے شروع کرتے ہیں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ چونکہ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھتے۔ یہ بات اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب بھی قرآن پاک کو ہم ود ان دا سورہ کہیں سے بھی پڑھیں، جیسا کہ آپ ڈیلی تلاوت میں اپنی پڑھتے ہیں، ادھر جب آپ کا لیسن ہوتا ہے تو وہ سوائے ان لیسنز کے جو سورت کے آغاز میں ہیں، آپ لوگوں کو بھی جب تجوید کلاس میں شروع کرتے ہیں تو براہ راست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا چاہیے، بیچ میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بسم اللہ کام کے شروع میں، جیسے کلاس میں آئے ہیں کلاس کے شروع میں ہیں، یا اگر سورت پہلے ہی سورت تو مطلب تجوید کا پیریڈ ہے تو وہ کر لیں، لیکن شعوری طور پر خاص طور پہ اس قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب سورت توبہ کے شروع میں ہم نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے کہ نہیں لکھی بھی تو پھر باقی جگہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، ہم کوئی آیت آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جیسے بعض لوگ دعاؤں کے اندر اضافے کر دیتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، تو یہ اضافے جو ہیں درست نہیں ہیں۔ بندے مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ نہ کرنا جبکہ کرنے کی عادت ہو، یہ بھی بندگی کا درس دیتا ہے۔ عاجزی، اطاعت، عقل نہیں مانے گی، عقل کے اندر یہ بات نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی ہم اپنے عمل سے یہ اظہار کریں گے کہ اللہ جہاں تو روکے گا ہم وہاں رک جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکوں میں سے۔ بالکل سورت کا آغاز بڑا دو ٹوک ہے، صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا۔ کیا کیا جائے گا؟ فسیح فی الارض اربعۃ اشہر، پس گھوم پھر لو زمین میں 4 مہینے۔ فی الارض کے نیچے ڈاؤن ایرو لکھیے مکہ یا حرم کی حد، عام زمین کی بات نہیں ہے، یہاں مکہ میں یا اس ملک میں عرب میں 4 ماہ تک کافروں اب تم رہ سکتے ہو۔ سیہو، سیاحت کا لفظ اسی سے ہے، ملک کے اطراف اور کناروں میں پھرنے کو کہتے ہیں۔ ہوا کب تھا یہ اعلان؟ تھوڑی سی بات تاریخ سے ساتھ ہی لے لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، حالات بہت تنگ کر دیے گئے، بالآخر 13 سال کے بعد مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے، ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک مسلمان حکمران کی ہو چکی تھی، وہاں بھی لوگوں نے مختلف روڑے اٹکائے جس کے نتیجے میں مختلف جنگیں ہوتی رہیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، بنو نذیر ہوئی، ہوتے ہوتے سن 6 ہجری آ گیا۔ 6 سال ہو گئے ہجرت کیے ہوئے۔ اللہ کے نبی کو ایک خواب دکھایا گیا جس میں آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ساتھیوں کو کہا کہ ہم عمرہ کریں گے، خوشی خوشی لوگوں کا ایک گروہ تیار ہوا، تقریباً 1400 کے قریب لوگ ہو چکے تھے، مکہ سے گئے، اونٹوں سواریوں پہ احرام باندھے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، نہ حال سے نہ قال سے جنگ کی کوئی چیز دکھ رہی تھی، لیکن مکہ سے بالکل قریب تقریباً 6-7 میل پہلے ہی حدیبیہ کے مقام پہ مکہ والوں نے آپ کو روک دیا اور الزام لگا دیا کہ آپ تو ہمارے ملک پہ حملہ کرنے آئے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جہاں بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر اللہ کے نبی کے اندر صبر نہ ہوتا اور برداشت نہ ہوتی اور معاملہ فہمی نہ ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے ان کی ون سائیڈڈ قسم کی شرطیں قبول کر لیں اور 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کروا کے واپس پلٹے، چلے گئے واپس۔ بہت دل ٹوٹے، بہت صحابہ کو دکھ ہوا، لیکن کوئی بولا نہیں، کیونکہ وہ ایک سٹرانگ لیڈرشپ کی خوبیوں کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اگر یہ فیصلہ کی ہے تو اس میں کوئی خیر ہوگی۔ اگلے سال سن 7 ہجری میں واپس آئے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور عمرہ قضا ادا کیا، کیونکہ اس شرط کا حصہ تھا کہ اگلے سال آ کے 3 دن رہیں گے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط کیا تھی کہ 10 سال تک مکہ والوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے جنگ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی جھگڑے گا آپس میں ایک دوسرے قبیلے سے پھر بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ بہت بڑی شرط تھی جو بنیاد بنی آگے جا کے فتح مکہ کی۔ صرف 2 سال گزرے تھے فخر صلح حدیبیہ کیے ہوئے، 6 ہجری میں یہ ہوئی تھی صلح، سن 8 ہجری میں مکہ والوں نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا۔ نہ ناموں پہ جائیے، نہ کچھ ضرورت ہے، بس آپ ایک خلاصہ لکھ لیں، تفصیلات آپ کو سیرت کے سٹ سے مل سکتی ہیں۔ اب ہوا کیا کہ 8 ہجری کو جب مکہ والوں نے معاہدہ توڑا اور ایک قبیلے کی مدد کر دی جس نے دوسرے قبیلے کا ساتھ دیا تھا اور اپنے وعدے کو توڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خاموشی سے ایک لشکر تیار کیا اور مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ اس سارے واقعے کی تفصیلات سورہ فتح میں پڑھیں گے، تھوڑا صبر کر سکیں گے تو کر لیں۔ تیسری ٹرم میں جا کے آئے گی یہ سورت، اور زندگی رہی تو آ جائے گی۔ آج سورت توبہ کر رہے ہیں تو کل وہ بھی اللہ چاہ تو کریں گے۔ خیر، مکہ فتح ہو گیا۔ اب ذرا امیجن کریں آپ، 10 اور 3، 13 سال مکہ میں اللہ کے نبی رہے نبوت آنے کے بعد۔ خانہ کعبہ میں بت بھی تھے، مشرقین کعبہ کا ننگے ہو کر طواف بھی کرتے تھے، 100 قسم کی بدعت انہوں نے حج کے نام پہ رکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی خاموش، اپنے کام سے کام رکھا۔ کیونکہ وہاں ان کے ایک بت کو توڑنے کا مطلب کیا تھا کہ جو 4-6 لوگ ایمان لائیں ان کی گردنیں کٹ جائیں گی، وہ تو بے جان بت کو توڑتے اور اس کے بدلے میں جاندار انسانوں کا خون بہتا۔ اگریشن، تشدد، اس سے اللہ کے نبی نے اجتناب کیا، اور آج کی امت اس پورے مضمون کو بھولی ہوئی ہے۔ سر جھاڑ منہ پھاڑ قسم کی تبلیغ ہے، اور سر جھاڑ منہ پھاڑ قسم کا جہاد ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جو اس سے ایگزیمٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے۔ خاموش رہے۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں اپنے طور پہ جب بیٹھ کے کہانی گھڑتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں بس آج تم نبوت آئی اور اگلے دن آپ گئے اور آپ نے خدا لیا اور سارے بت توڑ دیے۔ نہیں توڑے، 13 سال نہیں توڑے، چلیے ختم ہو گئی بات۔ مکہ سے مدینہ آ گئے، چلیں 6 سال تو نہیں گئے، 7 ہجری میں گئے تھے نا واپس۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کیا، کیسا تھا کعبہ اس وقت؟ بت خانہ بنا ہوا تھا، کسی بت کو اپنے ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ مکہ والوں کے دل پہ اتنا خوف طاری ہوا تھا آپ کا کہ وہ شہر خالی کر کے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، اتنا ڈرے۔ پورا موقع تھا کہ آپ لوگ آتے اور دیکھتے سارا حرم جو بت جو ٹوٹے پڑے ہیں، کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے اچھا کردار۔ خیر، 8 ہجری میں جب وعدہ ٹوٹا تو اب آپ گئے، اب وہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمان مکہ کو کانکر کر رہے ہیں۔ اب اس وقت پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح مکہ بننے کے بعد حرم کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو نہ صرف کہ خود توڑا بلکہ دوسرے ساتھیوں نے بھی مدد کی، اور ارد گرد کی جو درگاہیں اور مندر اور اس طرح کی قبریں بنی ہوئی تھی ان کو بھی گرا دیا۔ اب کیا ہوتا؟ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ مکہ فتح ہوا، بس اس کے بعد تو جھنڈے لگ گئے وہاں اپنے نام کے؟ کوئی جھنڈا نہیں لگا، سٹل کافر وہاں آ سکتے تھے، رہ سکتے تھے۔ لوگ مدینہ والوں کے لیے ایک بہت بڑا کویشچن مارک تھا کہ اب اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، ادھر ہی رہ جاتے ہیں کہ بھائی میری فائنل ڈیسٹینیشن تو یہی تھی، میں آ گیا تم واپس جاؤ؟ نہیں، کچھ دن رہے، 18-19 دن رہے، واپس چلے گئے مدینہ۔ اب ذرا آگے اس کے بعد اب آپ کو تھوڑا سا ذہن کو مزید تیز کرنا ہوگا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو چکا تھا، اس کے بعد اگلے سال 9 ہجری کو جب پہلی دفعہ حج کا موسم آیا، اور حج کا موسم تھا کہ جب پورے عرب سے لوگ مکہ میں آتے تھے، بغلوں میں بت لے کر آتے تھے اور وہاں جو بت تھے ان کے نام کے حج کرتے تھے۔ اب سن 9 ہجری، ذی الحج کا مہینہ آ چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پہلی دفعہ یہ اعلان مکہ والوں کی طرف کر دیا جو اس سورت کی پہلی آیت ہے۔ کہ براتم من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اب بیزاری ہے، اب بے نیاز ہو جاؤ، اللہ اور اس کا رسول بے نیاز ہے ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد باندھے تھے مشرکین میں سے. کس چیز سے بیزار ہے؟ کہ اب یہ کفر کی حالت میں بیت اللہ میں نہیں آ سکتے. کیا فوراً؟ نہیں، فسیح فی الارض اربع اشہر، چار مہینے تک تم آ جالو، آلو جالو. حج کے دن ہے، یہ ختم ہوں گے، کچھ دن لگتے ہیں، اس دور میں کوئی لوگ ایک دم تھوڑی کر لیتے تھے. چنانچہ جب 9 ہجرہ ہوا، پہلے آپ نے ابو بکر صدیق کو بھیجا پیغام دے کر، امیر بنا کر. پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں قریش والے یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی قریشی شخص نہیں بھیجا. یہ بھی بڑے مسئلے تھے اس دور میں، جیسے آج ذات برادریوں کے مسئلوں پہ رشتے نہیں ہوتے نا، اس دور میں لوگ بات مانتے ہی نہیں تھے جب تک اپنی نسل کا کوئی بندہ نہ ہو. تو اللہ کے نبی نے پیچھے پھر حضرت علی کو بھیجا. اب دیکھیں حضرت علی خلفۂ راشدین میں، لیکن ابو بکر کے انڈر بھیجے جا رہے ہیں. کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد علی کو خلیفہ بننا تھا اور ابو بکر نے نعوذ باللہ لے لیا؟ اللہ کے نبی نے زندگی کے آخری دنوں میں یہ خبر اشارہ دے دیا کہ ابو بکر کے بعد آئیں گے علی، اور حضرت علی بھی گئے، اور دونوں نے پھر حج کے جو میدان تھے اور جہاں وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ادھر کھلے عام آواز لگا دی. اس دور میں کوئی مائک نہیں تھا یا نیٹ نہیں تھا، بلکہ خود بخود اعلان لگا دیا. کیا؟ کہ فسیح فی الارض اربع اشہر، چار مہینے یہاں ٹھہر لو. یہ چار ماہ کون سے ہوں گے؟ ابھی آپ کی آپ کا کہتے ہیں کہ ایک امتحان آ جاتا ہے، ہاں، کہ آپ کو کتنے مہینے آتے ہیں. یہ اعلان کس دن ہو رہا ہے؟ 10 ذی الحج کو. گنیے ذرا اس سے اگلے چار مہینے، پڑھیں شابر سارے. 10 ذی الحج سے لے کر 10 ربیع الثانی تک. یہاں بہت لوگوں کو غلطی لگتی ہے، اس لیے یہاں میں نے روک کے بات کر دی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہی چار مہینے جو حرمت کے مہینے ہیں، جو چار مہینوں کا تذکرہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اشہر الحرم. تو یہ اربع اشہر، چار مہینے کون سے؟ مہلت کے چار مہینے ہیں. 10 ذی الحج سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے یہ مہینے ہیں. اس میں تم مکہ میں آ جاؤ، اپنے بزنس وائنڈ اپ کر لو، اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لو، دس اینڈ دیٹ. لیکن اس کے بعد اگر کوئی دکھے گا تو یا تو پھر اس کو مسلمان ہونا پڑے گا، یا اس کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. اس کے ویزے کی اب مدت صرف 4 مہینے رہ گئی ہے. یا تو رینیو کراؤ مسلمان ہو کر، یا پھر پلٹ جاؤ یہاں سے. لیکن پلٹتے ہوئے یہ یاد رکھو کہ وَعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر موجز اللہ، کہ تم اللہ کو موجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. موجز اصل میں موجزین تھا، نون گر گیا مضاف کی وجہ سے، یعنی تم یہاں سے جا کے بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ہار نہیں مانی تم سے، بلکہ تم سے اس زمین کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے، چلے جاؤ یہاں سے. اور مخزین کہہ کے بتا دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے نکال رہا ہے، شکر کرو اس میں، کیونکہ اللہ کا قانون، اللہ کی سنت کہہ کہ ون اللہ مخزل کافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. پچھلی قوموں کا معاملہ ہم سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ نبیوں کی نافرمانی سے زمین پر ہی عذابوں سے مار دیے جاتے تھے، قوم نوح، عاد اور ثمود، صرف اہل اسلام بچائے جاتے تھے. پیچھے بات ہم کر چکے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ مختلف ہوا، آپ پر ایمان نہ لانے والوں کو ایک دم نہیں پکڑا گیا، آخری موقع تک سوچنے سمجھنے کا موقع دیا گیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب نہیں رہ سکتے، اور رہنا ہے تو اللہ کے اس قانون کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس دنیا میں رہنے کا ہم کوئی رینٹ نہیں دیتے، کوئی کرایہ نہیں دیتے، یہ ہماری اونرشپ نہیں ہے. اس دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کے کریشن پلان پہ رہنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانو. کسی ملک میں بھی ہم اس ملک والوں کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر رہیں گے تو الیگل ہوگا. اسی طرح کہا کہ اب الیگل ہو کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، لہذا یہاں سے چلے جاؤ. اور یہ پکار کب لگی؟ وَآذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، پس سنا دینا ہے، پکار ہے، اعلان عام ہے، نفیر عام ہے. اعلان عام ہے، لفظ اذان بھی اسی سے ہی ہے، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. کب ہو رہا ہے یہ؟ یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن. یہ کون سا حج ہوتا ہے بھائی؟ جی، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. عرب لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. پتہ نہیں ہمارے کلچر میں جمعے کے دن کے حج کو حج اکبر کیوں کہتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے, یہ درست نہیں ہے. یوم الحج اکبر اصل میں 10 ذی الحج کے دن کو کہتے ہیں, کیونکہ اس دن سب سے زیادہ ریچولز ہوتے ہیں حج کے. جب آپ حج کی بک پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں آپ کو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ حج کی باتیں جو ہیں, حج کے دن یوم حج الاکبر یعنی 10 ذی الحج پہ یہ اعلان ہو رہا تھا. اور کیا اعلان ہے؟ کہ ان اللہ بری من المشرکین, بے شک اللہ بیزار ہے مشرکوں سے, کوئی پرواہ نہیں, بہت صبر کر لیا ہم نے, تمہیں بہت برداشت کر لیا, اب ہم اس کے بعد تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکیں گے, لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ. اور کیا صرف اللہ ہی بیزار ہے؟ نہیں, ورسولہ, اور اس کا رسول بھی. یہاں رک کے ذرا غور سے دیکھیں ایک چیز, چھوٹی سی چیز ہے, اب میں آپ کا ذہن بنا رہی ہوں گرامر کے لیے, کیونکہ اب آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ. اگر یہ لفظ رسولہ کی لام کے اوپر پیش کی بجائے زبر ہوتا تو اس کا ترجمہ مشرکانہ بن جاتا. مطلب کیا بن جاتا؟ ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ, نعوذ باللہ, کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے بھی اور اپنے رسول سے بھی. لیکن رسولہ کی لام کی جو پیش ہے اس نے بتا دیا کہ رسول سے بیزار نہیں اللہ, بلکہ رسول بھی بیزار ہے. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ فاعل, کام کرنے والا جو ہے اس کے آخری لفظ پہ پیش آتا ہے. کل فاعل مرفوع اور کل منصوب, کل مفعول منصوب. تو یہاں صرف لفظ کا فرق بتا رہی ہوں کہ جو غلطیاں کرتے ہیں عربی پڑھنے میں یا ترجمے میں, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے. تو کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ مشرکوں سے بیزار ہے. کرو کیا؟ فائن توب, تم توبہ کر لو. مراد یہاں توبہ سے کیا ہے؟ اسلام قبول کر لو. تو فہو خیر الکم, وہ تمہارے لیے بہتر ہے, خیر ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن فائن وائن طول لئی تم, پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو کس سے؟ اسلام سے. فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو پھر یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. تین آیتوں میں دوسری بار آ گیا غیر مُعْجِزِ اللَّهِ. تو کل کے دور کے مشرک اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, تو کیا نعوذ باللہ آج کے لوگ کر سکتے ہیں؟ اشارہ ہے کہ تم اگر اب بھی شرارتوں سے باز نہ آئے, اگر اب بھی تم شرمسار نہ ہوئے, تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. پھر کان کھول لو, کوئی کوشش, کوئی سازش, کوئی تدبیر, کوئی تمہاری کمٹمنٹ, کوئی سازش, کوئی رپورٹ, کوئی یو این او میں بیٹھ کے کی ہوئی, کوئی کسی وائٹ ہاؤس میں کی ہوئی, کوئی بلیک ہاؤس میں, کوئی بلو ہاؤس میں کی ہوئی, کوئی سازش اللہ کے فیصلوں کو ناکام نہیں کر سکتی. تمہارا انجام وہی ہوگا جیسے تمہارے رویے ہوں گے. اور ساتھ ہی خوشخبری دی, وبشر الذین کفروا, اور خوشخبریاں سنا دو ان کافروں کو. کس بات کی؟ بعذاب علیم, دردناک عذاب کی. یہ بشر کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے پسند یہ کیا, ان کو اچھا یہ لگا, انہوں نے اپنے لیے یہی طریقہ پسند کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی دے دیا کہ ٹھیک ہے پھر شوق سے کرو. جیسے کسی کا ٹیسٹ خراب ہو جائے اور وہ غلط کام کر لے, تو پھر آپ کہتے ہیں کرو پھر, بھگتو, اب کھاؤ اور پیو اور دس اینڈ دیٹ کرو, اور یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی. تو لہٰذا تمہیں اس چیز کی اب اجازت نہیں ہے. ہاں مگر, میں صرف خلاصہ کر رہی ہوں آخر تک جہاں تک ایک ٹاپک چل رہا ہے, کچھ پوائنٹس اس میں سے نکلتے ہیں جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. الا مگر, اونلی ایکسیپٹ, الذین عاہدتم من المشرکین, مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا. یہاں رک کے سے پہلے تھوڑے سے نوٹس لے لیجئے. اوپر تک تین آیتوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کلیئر کٹ انسٹرکشنز مل گئیں کہ سب مشرکوں سے اللہ بیزار ہے, چار ماہ کی مہلت ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں سے مسلمانوں کے معاہدے, ایگریمنٹس, کمٹمنٹس, ٹریٹیز ہوئے ہوئے تھے. کسی میں ابھی 6 ماہ باقی تھے, کسی میں 4 تھے, کسی میں 2 تھے. کیا کہنا چاہیے تھا؟ مارو ان کے منہ پہ ان کے فیصلے, کافر ہیں, دھتکارو. ہم کیا کریں؟ اسلام آ گیا, مسلمان ہو گئے, اپنی کمٹمنٹس ان سے نہیں نبھاتے, مت کرو ان کے بل پہ, مت کرو ان کی چیزیں پے آف. نہیں, اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, مگر جن مشرکوں سے تم نے کوئی عہد کیے ہوئے تھے, کوئی جانی, کوئی مالی, کوئی تجارتی معاہدے, کوئی لینے کے, کوئی دینے کے. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا, پھر انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا تمہارا. یعنی انہوں نے تمہیں کوئی تکلیف نہ دی، بڑے نیوٹرل تھے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے، انہوں نے تمہارے اسلام کو تکلیف نہیں دی، کبھی ٹارچر نہیں کیا، کبھی تمہارے راستے میں پتھر نہیں پھینکے، ولم یظاہروا علیکم، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ ظاہرہ کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ غالب آنا، تو یا ظاہرہ کے بعد دیکھیے علیکم میں علا آ رہا ہے نا، تو ظاہرہ علا کسی کے اپوزٹ مدد کرنا، مراد کیا کہ تمہارے اگینسٹ کسی دوسرے کافر کی مدد نہیں کی، مراد یہ کہ بڑے نیوٹرل لوگ تھے، بڑے غیر جانبدار قسم کے لوگ تھے، تو اب کیا کرو؟ فَأَتِمُّ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورے کرو ان کے عہد ان کی مدت تک، چار ماہ باقی ہیں ایگریمنٹ کے تو پورے کرو، چھ باقی ہیں تو پورے کرو، سال بھی ہے تو پورا کرو، چار سال کا کیا تھا تو کرو، ان کو چار ماہ کے بعد رہنے دو۔ یہ کیوں کرو؟ کہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو۔ یہ کون سا تقوی ہے بھائی؟ نمازوں کی بات تو پیچھے نہیں، روزے کی بات نہیں، حجاب کی بات، لباس کی بات، نیل پالش کی بات، مونچھوں کی بات، کافروں سے غیر مسلموں سے ایگریمنٹس نبھانے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ اس کو تقویٰ کہہ رہے ہیں۔ محتاط لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آج کتنے مسلمانوں کو اسلام کا یہ مزاج پتہ ہے؟ کمٹمنٹ۔ آج دیکھیں کمٹمنٹ کا دوسرا معنی استقامت ہے۔ ہم سب سے زیادہ ڈس آرگنائزڈ اور سب سے زیادہ بے اعتبار لوگ ہو گئے، ان ریلائبل۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کسی نے ہماری بنیاد پہ کیا فیصلہ کیا، ہم نے کسی کو کیا امید دلائی ایک پیپر پہ سائن کر کے، ہم کس کس رول اینڈ ریگولیشن کے اندر آگے۔ ہم تو اپنا مائنڈ ایک منٹ میں کہتے نہیں، ہمارا یہ مائنڈ نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی۔ کافروں کے ساتھ نہیں ہم ایسا کر سکتے، لیکن اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں مزاج سکھا رہے ہیں کہ مسلمان مین آف کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ میں تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن پڑھانے سے زیادہ اخلاقی کتاب پڑھا رہی ہوں، آپ کو نہیں لگتا؟ کریکٹر بلڈنگ۔ اگر آپ قرآن کا لفظ ہٹا دیں تو آپ دیکھیں یہ ہمارا کردار بن رہا ہے۔ وقت پہ آنا کمٹمنٹ ہے، چھٹی نہ کرنا کمٹمنٹ ہے، اپنے آپ کو ہر ڈسپلن کے ساتھ رکھنا کمٹمنٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں دین سیکھنے والی جگہوں، ان لوگوں اور ان اداروں میں ہی یہ سب کچھ نہ ہوگا تو امت کو کہاں سے دیں گے؟ جس بجلی گھر کے اپنے پاور سٹیشن میں بجلی نہ ہو، وہ شہر کو بجلی کہاں سے دے گا؟ اور جس پانی سپلائی کرنے والی کمپنی کے اپنے پائپوں میں پانی نہ ہو، وہ کہاں دے گا؟ تو یہ وجہ ہے کہ آج امت کیوں پیاسی ہے دین سے، کیونکہ کام کرنے کرانے والوں میں یہ کمٹمنٹ نہیں ہے، دین کے ریپریزنٹیٹو لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ سب سے زیادہ مجھے اگر اس وقت فکر ہے تو صرف اپنے اس کلاس روم کی اور اپنے آپ ساتھیوں کی اور اپنی فکر ہے۔ یہاں سے اگر غلط چیز چلی گئی تو بڑی مشکل ہوگی۔ تو لہٰذا کمٹمنٹ کرو، اچھے طریقے سے کام کرو، جو کام کہتے ہو اس کو پیار سے کرو، محبت سے کرو، اور اللہ کو یہ تقویٰ پسند ہے۔ چلیے اب کیا ہوا؟ فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب گزر جائیں حرمت کے مہینے۔ یہ کون سے ہیں بھائی؟ یہ کون سے حرمت کے مہینے ہیں؟ وہی چار مہینے ہیں۔ اس لفظ سے پھر لوگ غلطی کھاتے ہیں کہ یہ پھر کوئی حرمت کے مہینے، محرم، سفر اور دوسرے والے، نہیں، یہ مہلت کے مہینے۔ ان صلاح کا لفظ سین لام خا سے ہے۔ سلخن کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو اتار پھینکنا جو جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو۔ بھیڑ بکری کی کھال ادھیڑنے کو سلخ شاتن کہتے ہیں۔ ہاں، مجھے تو ایسے لگتا ہے آج کل کی جینس جسم سے اتار کے پھینکتے ہوں گے تو ایسے لگتا ہوگا کھال اتر رہی ہے، اتنی تو چپکی ہوتی ہے، چڑھتی پتہ نہیں کیسے ہوگی۔ سلخہ کا لفظ دیکھیں، کھینچ کے اتارنا پڑتا ہے۔ یہاں مراد ان مہینوں کا ختم ہو جانا۔ جب یہ مہینے گزر جائیں، جب یہ چار مہینے جو ان کی مہلت کے تھے یہ سارے ختم ہو جائیں، اب کیا کرو؟ پھر بھی دیکھو کہ وہاں کافر ہیں، یعنی رولز ہی نہیں مان رہے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ تو فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، پھر قتل کر دو مشرکوں کو جہاں پاؤ۔ کدھر پاؤ؟ حرم کی حدود میں پاؤ۔ یعنی ویزا پورا ہونے کے بعد جب کوئی کسی ملک میں پایا جائے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ قید کرے گی نا، اور قید کے بعد ہو سکتا ہے شدت اتنی ہو کہ قتل کا بھی موقع آ جائے۔ تو کہا اب یہ انلیگل رہ رہے ہیں اس ملک میں، نکالو ان کو، ختم کرو ان کو، اور بخوزوہم، پکڑو ان کو۔ یعنی کہ ان کو پکڑو، واحصروہم اور ان کا گھیراؤ کرو، جیلوں میں ڈالو ان کو، وقعدوا لہم کل مرصد اور بیٹھو ہر جگہ ان کی تاک میں، سی آئی ڈی کرو، جا کے گھروں میں دیکھو۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں نا، لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، بالکل سادے کپڑوں میں آتے ہیں وردی کے بغیر اور بعد میں لے جاتے ہیں، جی ہم تو آئی این ایس سے آئے ہیں، چلیے آپ کا ویزا اوور ہو چکا ہے، آپ بھاگیے، آپ انلیگل رہ رہے ہیں اس ملک میں، چلیں، آپ تو آئے تھے وزٹ کرنے، آپ تو گھر کے ہی ہو گئے، آپ آئے تھے اس شہر میں، اس ملک میں ایک مہینے کی انٹری پہ، آپ کو تو 10 سال ہو گئے، آپ کی ماں مر گئی روتے روتے، آپ کا باپ مر گیا، آپ نہیں گئے کہ ایک دفعہ چلے گئے تو واپس نہیں اس ملک میں آئیں گے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ہے آج مسلمانوں میں یہ، ایک دفعہ انٹر ہونے دیں ہمیں اپنے ملک میں، پھر آپ ڈھونڈتے پھریں ہم نہیں آئیں گے؟ اللہ اکبر، یہ اسلام جب دوسروں کو دکھاتے ہیں، جب لوگوں کو یقین دلاتے ہیں نا کہ تمہارا رزق ہی تمہارے پاس پڑا، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے لیکن تمہارے ملک نہیں چھوڑیں گے، انلیگل رہیں گے، تو وہ کہتے ہیں یہ مسلمان، یہ ہوتا ہے تمہارا اسلام۔ صرف اس ایک حکم پہ آج مسلمان کام کریں نا، تو ہمارے ملکوں کی کریم، پڑھے لکھے اور کئی ایسے لوگ جو ملک کو بہت بینیفٹ دے سکتے ہیں، سب واپس اپنے ملکوں میں آ جائیں گے، اور وہ خیر آئے گی جس کی کوئی حال نہیں۔ ہم ساری اچھی اچھی چیزیں باہر بھیجی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو باہر ہیں ان کو بھی بلوا لو، یہ پوری دنیا کی کہانی ہے۔ فائن تابو، پھر بھی اگر توبہ کریں، سبحان اللہ، پھر مہلت ہے 4 ماہ کے بعد، پکڑ دھکڑ کے وقت بھی توبہ کر لیں، مراد جہاں کیا تابو کا، اسلمو، مسلمان ہو جائیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کر لیں، واتو الزکاۃ اور زکوٰۃ دے دیں، تو کیا کرو، فخلوا سبیلہم، پھر راستہ چھوڑ دو۔ سختی کا دین ہے کہ نرمی کا؟ مہلت دے رہا، کیا چاہتے ہیں اسلام کے کافر مر جائے؟ نہیں، اسلام چاہتا ہے کفر مر جائے۔ ایک جملہ لکھ لیں آپ کو فائدہ ہوگا، اسلام کی دشمنی کفر سے ہے، کافر سے نہیں۔ اسلام کفر کو مٹانا چاہتا ہے، کافر کو نہیں۔ اب راستہ چھوڑ دو، اب نہ تنگ کرو، کیوں ایسا کرو؟ اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی تم بھی ان پہ رحم کرو، کیا پتا پھر اسلام آ جائے۔ اتنی 4 ماہ کی مہلت کے بعد نہیں مانا، اس سے لگتا ہے نا کہ مہلتیں دی جائیں تو کوئی نہ کوئی پھر ٹیڑھے میڑھے کچے تھوڑ دل والے لوگ بھی آہستہ آہستہ وہ کام کرنے پہ تیار ہوتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ نماز اور زکوٰۃ کا لفظ ساتھ ہے، کسی کا صرف یہ کہہ دینا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے جان بچانے کے لیے ہو، یہاں رہیں، کہا اب یہاں رہو گے تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی اور زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ ہے وہ آیت جس سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد ڈکلیئر کیا تھا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فائن تابو واقام الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ بندے کے اسلام کی دلیل بنتی ہے۔ اب اگر اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھیں، پیچھی باتوں کو اور جو میں نے ہلکا سا آپ کو خلاصہ دیا وہ چھوڑ دیں، تو یہ جتنی آیتیں پڑھی ہیں تو ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ مسلمان تو وحشی ہیں اور دیکھو مارو پکڑو چکڑو یہ کرو وہ کرو، لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ اس کے پیچھے 21 سال کا انتظار ہے، 21 ایئرز تک ویزا بڑھاتے گئے، اگنور کرتے رہے، اب سنبھل جائیں گے، لیکن نہیں۔ اور اصل میں یہ جو آیتیں ہیں نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ عذاب کی آیتیں ہیں۔ پچھلی قوموں پہ یک لخت عذاب آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں پہ عذاب کی یہ دوسری جھلکی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو سورۃ انفال کے آغاز میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کے دشمنوں پہ عذاب 2 قسطوں میں آیا تھا، ایک قسط بدر کے میدان میں چکا دی، ہم نے سورۃ انفال میں پڑھ لی۔ دوسرا عذاب جو تھا یہ تبوک، اور یہ ان دنوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں فتح مکہ سے لے کے آگے، تو یہ عذاب کی جھلکی، اور عذاب میٹھا نہیں ہوتا، وہ تو مٹھاس کو لینے والا ہوتا ہے۔ اتمام حجت ہو گیا، ان اللہ غفور الرحیم، پھر بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ کیا اتمام حجت تھا ادھر؟ کیوں اللہ تعالیٰ اب ان کو پکڑا؟ اس لیے کہ رسول بھیجا، انہوں نے اس کو ستایا، اس کے ساتھیوں کو دکھ دیا، ان کو کچھ وہ کرنے نہیں دیا جو کرنا تھا، معجزات دکھائے اس رسول کے ذریعے سے، پھر بھی دل نہ ان کے کھلے۔ غزوہ بدر کی صورت میں یوم الفرقان دکھا دیا ان کو، بدر خود ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے اس نبی کے سچا ہونے کی، پھر دل نہ کھلے۔ ان کے اپنے کئی دوست ساتھی اس دین کو حق سمجھ کے قبول کر چکے تھے، جب اتنی حجتیں تمام ہو گئیں تو کیا پھر بھی ان کو چھوڑ دو؟ کیا اتنے ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں؟ اب ایسے لگتا ہے کہ بات پوری ہو گئی ختم کا نہیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اس کے بعد ایک اور بھی چوائس دے دی. چار ماہ گزر گئے, پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی, لیکن ان کافروں میں کوئی کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دو, میں ذرا قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, میں کچھ عرصہ اور مکہ میں رہنا چاہتا ہوں, میں یہاں کے لوگوں کے حالات, ان کے اخلاق, ان کی باتیں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے مہلت دیں, میں اسلام کی طرف انٹرسٹیڈ ہوں. آئی ایم انکلائنڈ ٹورڈز اسلام, میرا جھکاؤ اسلام کی طرف, تو کیا کرو, پھر بھی مہلت دے دو. اس تجارہ کا جار سے جور, جویریہ ہمسائے کو کہتے ہیں, اور الف سین تا پناہ طلب کرنا, پھر مہلت دے دو, پھر کیا کرو, ثم ابلغہ مأمنہ, پھر پہنچا دیں اس کو اس کی امن کی جگہ پہ, یعنی اب ان کو کچھ نہ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, یہ قرآن سیکھنے والے ہیں, سیکھنے دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یس یہ حکم اس لیے ہے, یہ اس قوم کے لیے جو قرآن کو نہیں جانتے, یعنی بے علم لوگ ہیں, ان کو علم دو تاکہ شاید ان کے دل سے اسلام کی دشمنی ختم ہو جائے, اور ان کو سکھا دو. اب لکھ ہو کیا ہے, ہو کون ہے ادھر, ضمائر لکھ لیجئے, پہنچا دو اس کو, کس کو, ہو سے مراد مشرک. ما مانا ظرف مکان ہے, یعنی امن کی جگہ, مطلب کیا کہ ان کو آخری حد تک سمجھنے کا موقع دو. جنگ کے زمانے میں بھی جب دشمن میں رغبت ہو نا اسلام سیکھنے کی, تو اس کو موقع دے دو. کتنا بڑا رسک ہے, جاسوس بن سکتا تھا, مگر کر لو یہ رسک قبول, لیکن اس ایک بندے کو اسلام کے قریب کر لو. یہ ہے گول ایک دنیا میں آنے والے مسلمان کا, کہ میری وجہ سے ایک بندہ ہی اسلام کی طرف آ جائے. تو جب دشمنوں کو مہلت دینی ہے تو رشتہ داروں کو کیوں نہیں دینی, گھر والوں کو کیوں نہیں دینی. اصل بات یہ کہ اخلاص ہو, خیر خواہی ہو, درد مندی ہوگی, تو پھر لوگوں کو آپ حقیقت میں مہلتیں دیں گے. اب یہاں تک تلاوت سن کے ان ساری آیتوں کو جذب کریں, تو کچھ باتیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں سے ہم مزید اخذ کریں گے.
براءتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.